السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے نشریات کو سماعت فرمائیے۔ آئیے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان
سے امریکہ کی مزید عملی اقدام کی توقع۔ باہمی رابطوں کے باوجود دونوں ملکوں کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں۔ مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
قبائلی علاقوں میں ماضی کی نسبت سلامتی کی صورتحال میں بہتری، لیکن دیسی ساختہ بم بدستور قبائلیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ تحقیقی مرکز کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
نائب افغان صوبائی گورنر پشاور سے مبینہ طور پر لاپتہ، صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد۔
سابق کرکٹر نے سری لنکن ٹیم کے دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دے دیا۔ سابق کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی آمد سے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلیں گے۔ لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی کشمیر میں ہندوؤں کا مبینہ قتل عام، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نالاں۔ میں ہوں سری نمی یوسف جمیل۔
کشمیر پر حکومت کے مذاکرات کار دنیش شرما حریت کانفرنس سمیت سبھی سے بات کریں گے۔ بی جے پی کے کشمیر انچارج کا بیان، دنیش شرما نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سیریا بن جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی ایک وفاقی گرینڈ جوری نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات میں پہلے الزامات کی منظوری دے دی ہے۔ اور اسپین میں کیٹالونیا کے برطرف صدر نے ہفتے کے روز آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اسپین کی مرکزی حکومت نے کیٹالونیا کے منحرف علیحدگی پسند حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس خطے کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی ایک سینئر سفارتکار برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے جمعے کے روز کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کارروائیاں کرنے والے جنگجوؤں کا انسداد کرنے کی کوششوں اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے سلسلے میں نیک نیتی کا مظاہرہ کرے۔ وہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے دورے میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ہمراہ تھیں اور اسی حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
امریکہ کی اکالا سفارتکار نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں سے نمٹنے کی کوششوں کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بات قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلس نے جمعے کو واشنگٹن میں کہی، جنہوں نے حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ہمراہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آئندہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے عملی اقدامات کی توقع کرتا ہے، تاہم انہوں نے ان عملی اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان حالیہ ہفتوں میں ہونے والے اعلی سطح کے رابطوں کو اگرچہ مبصرین خوشائند تو قرار دے رہے ہیں، تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہمی اعتماد سازی کے لیے دونوں ملکوں کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے امریکی سفارتکار کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اب طالبان پر اسلام آباد کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، تاہم افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں اعلی سطح پر ہونے والے رابطوں کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے باہمی تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں۔
خیال میں واشنگٹن میں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، پاکستان سے اگر ہم اس طرح صرف دھمکیاں دیں گے تو کام شاید نہیں بنے گا، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی میرے خیال میں ہو رہی ہے کہ ایکسپلور کرنا ہے کہ کیا کیا کامن گراؤنڈ ہے، کیا کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوگی مستقبل قریب میں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ابھی آئندہ کے جو حالات ہوں گے اور جو ڈلیوری ہے پاکستان کی طرف سے وہ کیا امریکہ کو مطمئن کر سکے گی یا نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ مقاصد کے اصول کے لیے باہمی اعتماد ضروری ہے۔
میرے خیال میں پہلے تو یہ ٹرسٹ قائم کرنا پڑے گا دونوں کو کچھ کام کرنے پڑیں گے تاکہ یہ اعتماد قائم ہو جائے, اور اس کو بعد ہی میرے خیال میں ممکن ہوگا کہ یہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں مشترکہ طور پر. یہ چھوٹے موٹے کام تو ہوتے رہیں گے لیکن بڑا کام یعنی اس مذاکرات کروانا, مذاکرات کو کامیاب بنانا, یہ ایک بڑا چیلنج ہے, بڑا کام ہے, بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اعتماد سازی ہو جائے, کانفیڈینس بلڈنگ میئرز کیے جائیں جو ابھی تک نہیں ہو رہے.
رحیم اللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. تاہم ان کے بقول اس کے لیے افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے قائم چار ملکی گروپ میں شامل دیگر ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. حالیہ سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سردمہری کا شکار رہے ہیں. امریکہ کا موقف ہے کہ پاکستان افغانستان میں سرگرم افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے جو افغانستان میں حملوں کے لیے مبینہ طور پر پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. اسلام آباد اپنے ہاں ان گروپوں کی موجودگی کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے, اور اگر پاکستان کو قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو وہ اس کی بنیاد پر کارروائی کرنے پر تیار ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان سفارتکاروں نے ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کنر صوبے کے نائب گورنر نبی احمدی کو پشاور سے اغوا کر لیا گیا ہے. ہمارے ساتھی شمیم شاہد پشاور سے تفصیل بتاتے ہیں.
افغانستان کے ایک نائب صوبائی گورنر پشاور سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں. افغان قونصل خانے کی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ صوبہ کنڑ کے نائب گورنر قاضی محمد نبی احمدی کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے. تاہم مقامی سیکورٹی حکام کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ احمدی علاج کی غرض سے پشاور میں تھے اور مبینہ طور پر ڈبگری کے علاقے سے لاپتہ ہوئے. ان کے اہل خانہ نے نہ اس بارے میں افغان سفارتی حکام کو آگاہ کیا تھا. افغان قونصل خانے کے عہدیداروں کے مطابق نائب گورنر عام پاسپورٹ پر پشاور آئے تھے اور ان یہاں آمد اور موجودگی کی قونصل خانے کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی. تاحال افغان عہدیدار کے اس مبینہ اغوا یا گمشدگی کے بارے میں مقامی پولیس حکام کچھ بتانے سے گریز ہے. محمد نبی کا تعلق سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی افغانستان سے بتایا جاتا ہے. رواں سال حزب اسلامی سے تعلق رکھنے والی یہ دوسری افغان شخصیت ہے جو پشاور میں کسی ناخوشگوار صورتحال کا شکار ہوئی ہے. قبل ازی مئی میں نامعلوم مسلح افراد نے حکمتیار کے ایک قریبی ساتھی نقیب محمد المعروف حاجی فرید کو پشاور کے علاقہ پشتخرہ میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. وہ حکمتیار کے سمدی تھے اور ایک عرصے سے پشاور میں مقیم تھے. دسمبر 2015 میں ہی کنڑ ہی سے تعلق رکھنے والے ایک اور سابق گورنر فضل اللہ واحدی کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا, اور چند دن بعد ان کو مردان اور سوابی کے ایک سردی گاؤں سے بازیاب کیا گیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان کے لوگر صوبے میں ایک ہیلی کاپٹر گرنے سے ایک امریکی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. نیٹو اتحاد کے ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے دفتر نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کا گرنا دشمن کے کسی اقدام کا نتیجہ نہیں تھا. ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد کو واپس چھاؤنی میں لایا گیا ہے. افغانستان میں امریکی اتحاد کے کمانڈر جنرل جان نکلسن متاثرین کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے طالبان نے ہیلی کاپٹر گرائے جانے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن یہ گروپ بہت سے ایسے دعوے کرتا ہے جو بات کو غلط ثابت ہوتے ہیں. اور فاٹا کے علاقے میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں وہاں کے شہریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں. فاٹا ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران تشدد کے واقعات میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی, لیکن دیسی ساختہ بموں کو اب بھی یہاں کی آبادی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. قبائلی علاقوں سے متعلق کام کرنے والے ایک غیر سرکاری مرکز فاٹا ریسرچ سینٹر کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جولائی سے ستمبر کے دوران گزشتہ سہ ماہی کی نسبت تشدد کے واقعات میں 44% کمی دیکھی گئی. اپریل سے جون کے دوران قبائلی علاقوں میں تشدد کے 100 واقعات رپورٹ ہوئے, لیکن تیسری سہ ماہی میں ان واقعات کی تعداد 56 بتائی گئی. ان میں عسکریت پسندوں کے حملے اور ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں دونوں ہی شامل ہیں. اس مرکز سے وابستہ سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار عرفان الدین نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ تشدد پر مبنی واقعات میں ماضی کی نسبت کمی خوش آئند ضرور ہے، لیکن یہاں کی مقامی آبادی کے لیے صورتحال اب بھی خطرناک ہے۔
جو بارودی سرنگ ہے وہ سب سے بڑے خطرے ہیں۔ جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً 33 انسیڈنٹ میں سے 23 جو انسیڈنٹس ہیں وہ آئی ڈی اٹیکس ہیں، خاص کر کے مسعود ایریا میں اور جو لداخ مکین ہو گیا، یہ ایریاز ایسے ہیں۔ یہاں پہ پہلے جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے بعد جو بارودی سرنگ بچھائے ہوئے تھے ملٹنٹ فلٹریشن کو روکنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے ان کی پراپر صفائی نہیں ہوئی ہے، پھر تو اس کی وجہ سے جو ہے آئی ڈی اٹیکس آئے دن ہو رہے ہیں۔
ان کے بقول تیسری سہماہی میں تشدد کے زیادہ تر واقعات افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں ہوئے اور ان میں دیسی ساختہ بموں کا ہی استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ برسوں اور خصوصاً رواں برس قبائلی علاقوں میں بھرپور فوجی کارروائیاں کر کے عسکریت پسندوں کی اماجگاہوں اور ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا ہے، اور حکام کے بقول یہاں موجود دہشت گردوں کے نیٹ ورکس اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ عرفان الدین کے خیال میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی اور بڑی تعداد میں عسکریت پسندوں کا خاتمہ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شدت پسند ان علاقوں میں کارروائیاں کرنے کے قابل نہیں رہے۔
وائلنس میں تقریباً کمی آئی ہے 44% کی، لیکن یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ فاتح میں امن پورا آ گیا ہے۔ ابھی ملٹنٹس کی جو ہے آپریشنل کیپیسٹی تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن یہ خطرہ برقرار ہے اور آگے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیئر فیوچر ملٹنٹ انسیڈنٹس میں دوبارہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جو عسکریت پسند قبائلی علاقوں یا افغان علاقوں میں روپوش ہیں وہ یہاں کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ کے دارالحکومت کراچی میں جہاں ایک جانب امن و امان مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں دوسری طرف صوبے میں امن و امان کے قیام کے ذمہ دار یعنی آئی جی پولیس اور سندھ حکومت کے درمیان چپ کلش مسائل پیدا کر رہی ہے، اور ایک بار پھر سندھ کی کابینہ نے انسپکٹر جنرل پولیس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ سماعت فرمائیے۔
پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 306 افراد قتل، اغوا برائے تاوان کے 10 واقعات جبکہ بھتہ طلب کرنے کے 47 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں 8 بینک ڈکیتیوں میں ملزمان کئی کروڑ روپے لے اڑے، جبکہ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن دوسری جانب اسی صوبے میں پولیس کے سب سے بڑے عہدے انسپکٹر جنرل پولیس اور حکومت کے درمیان اختیارات کی رسہ کشی 1 سال سے جاری ہے، اور اب یہ سر جنگ اس نہج پر جا پہنچی ہے جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت کے لیے موجودہ آئی جی کی موجودگی درد سر بن چکی ہے۔ موجودہ آئی جی سندھ اللہ ڈینو خواجہ کو عہدے سے ایک بار پھر ہٹانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کابینہ نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ ڈینو خواجہ کی خدمات وفاقی حکومت کو واپس کی جائیں، جبکہ سردار عبد المجید دستی کا نام نئے آئی جی کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ انسپکٹر جنرل سندھ پولیس کی پوسٹ گریڈ 22 کے افسر کے لیے ہے، جبکہ اس وقت آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز اے ڈی خواجہ گریڈ 21 میں تعینات ہیں۔
کہ سینئر کے ہوتے ہوئے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو 21 گریڈ میں ہو اور اس کے نیچے 22 گریڈ کا جو افسر ہے سینئر، اس وقت پاکستان میں جو قوانین کے مطابق جو سینئر ہیں اور جن کی سروس ابھی 2 سال سے مزید رہتی ہے وہ صرف 2 ہی افسر ہیں، ایک سردار مجید دستی صاحب اور ایک آئی جی پنجاب، تو جب وہ ہماری صوبے میں موجود ہیں تو اس لیے ان کی نومینیشن تھی کہ ان کو وہاں پہ کیا جائے۔
سندھ حکومت کے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتیوں کو غیر قانونی قرار دے رکھا ہے۔ سندھ کابینہ نے پولیس سروسز رولز میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اب آئی جی سندھ کی تعیناتی کے دورانیاں 5 سال سے کم کر کے 1 سال کر دیا گیا ہے۔ اسی متعلق سندھ ہائی کورٹ نے 7 ستمبر کو آئی جی سندھ کو ہٹانے کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ آئی جی سندھ خلاف ضابطہ تعینات ہیں تو انہیں انیتا تراب کیس میں دیے جانے والے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی ہی میں ٹھوس وجوہات کی بنا پر ہٹایا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پیر کے روز سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ اور حکومت سندھ کے درمیان جاری سرد جنگ سے سندھ میں پولیسنگ بے حد متاثر ہو رہی ہے اور محکمے کا برا حال ہے، جبکہ صوبے میں جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی کم نہیں کیا جا سکا۔ اگرچہ صوبائی دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سندھ رینجرز کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے باعث ٹارگیٹ کلنگ جیسے گھناؤنے جرائم فی الحال قابو میں تو ہیں، لیکن شہر میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں معمول کے مطابق بے لگام ہیں. اور فی الحال حکومت سندھ اور آئی جی سندھ کے درمیان یہ کشمکش جاری رہنے کا ہی امکان ہے، جس کا خمیازہ عوام ہی کو بھگتنا پڑے گا. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیری ہندو پنڈروں کی ہلاکت کا کیس دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے، جو 1989 کے دوران کشمیر میں شورش کے دوران ہلاک کر دیے گئے تھے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
حقوق بشر کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 27 سال پہلے شورش کے آغاز پر کشمیری ہندوؤں، جو پنڈت کہلاتے ہیں، کی ہلاکتوں سے متعلق کیسوں کی از سر نو تحقیقات کرانے سے انکار پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ انصاف اور احتساب کے لیے ایک شدید دھچکا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ نے جمعے کو وادی کشمیر میں 1989-90 کے دوران کشمیری پنڈتوں کی ہلاکتوں سے متعلق 215 کیسوں کی از سر نو تحقیقات کرانے سے متعلق ایک مفاد عامہ کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ 27 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس بارے میں ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے. تاہم روٹس ان کشمیر نامی کشمیری پنڈتوں کے ایک تنظیم نے، جس نے یہ درخواست دائر کی تھی، کا استدلال تھا کہ اس عرصے کے دوران کشمیر میں شورش عروج پر تھی، اور اس کے بقول 700 سے زیادہ پنڈتوں کو عسکریت پسندوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اس نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ تشدد اور خوف و ہراس کی صورتحال کی وجہ سے اقلیتی فرقے کی اکثریت کو گھر بار چھوڑ کر جموں، دلی اور بھارت کے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگنا پڑا تھا، لہذا وہ ان ہلاکتوں کے سلسلے میں کی جا رہی تحقیقات میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن عدالت عظمیٰ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا اور کہا کہ 27 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اب قتل، آتش زنی اور لوٹ مار کے مبینہ واقعات، جن کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو نقل مکانی کرنا پڑا تھا، کہ ثبوت اکٹھا کرنا انتہائی مشکل ہوگا. عدالت نے درخواست گزار کے وکیل وکاس پڈورا سے مخاطب ہو کر پوچھا، 27 سال تب آپ کہاں تھے؟ کیا آپ اس معاملے کے اوپر بیٹھے تھے؟ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ثبوت آئیں گے تو کہاں سے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عدالت کے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی پروگرامز ڈائریکٹر اسمیتا باسو نے کہا کہ غیر قانونی قتال سے متعلق تمام الزامات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. ان کے اپنے الفاظ میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیر میں انصاف اور احتساب کے لیے ایک دھچکا ہے. تمام ایسے الزامات کی آزاد سویلین حکام کی طرف سے تحقیقات ہونی چاہیے جن میں غیر قانونی قتال کی بات کہی گئی ہو، اور قصوروار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال جولائی میں عدالت عظمیٰ نے بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں 1979 میں پیش آئی ہلاکتوں کے 80 معاملات کی چھان بین کرانے کی ہدایت دی تھی، اور یہی اصول انسانی حقوق کی دیگر پامالیوں کے سلسلے میں بھی اپنایا جانا چاہیے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
کشمیر کے امور کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے انچارج رام مادھو نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کشمیر کے لیے جو نمائندہ مقرر کیا وہ ان تمام فریقوں سے بات کرے گا جو اس سے بات کرنا چاہیں گے. سی این این نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر حریت بات کرنا چاہتی ہے تو انہیں یقین ہے کہ نمائندہ بھی اس کے لیے تیار ہوگا. مزید تفصیلات دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے معاملات کے انچارج رام مادھو نے کہا ہے کہ مسئلے کشمیر پر بات چیت کے لیے مرکزی حکومت کے مقرر کردہ مذاکرات کار دنیش شرما بات کرنے کی خواہش مند تمام فریقوں سے تبادلہ خیال کریں گے. انہوں نے ایک نیوز چینل سی این این نیوز 18 کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر علیحدگی پسند حریت رہنما بھی آگے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان سے بھی بات چیت کریں گے. خیال ہے کہ حریت رہنماؤں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ایک دوسرے سوال کے جواب میں رام مادھو نے کہا کہ حکومت کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو مختلف سرگرمیاں جاری تھیں وہ بدستور جاری رہیں گی. انہیں بھی فوجی کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں سے نمٹنا بھی شامل ہے. دریاسنا حکومت کے مذاکرات کار انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر دنیش شرما نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اور اس کی ترجیح کشمیری نوجوانوں اور عسکریت پسندوں کو انتہا پسندی سے روکنا اور کشمیر کو بھارت کا سیریا بننے سے بچانا ہے. تو ایک نیوز ایجنسی آئی اے این ایس سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا مشن تشدد کا خاتمہ اور سب سے بات کرنا ہے. جو بھی امن میں یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتا ہے میں سب کو سننے کے لیے تیار ہوں. وہ ایک عام اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے, ایک عام نوجوان ہو سکتا ہے, ایک رکشہ والا ہو سکتا ہے اور ایک ٹھیلے والا بھی ہو سکتا ہے. شرما نے مزید کہا کہ اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو وہاں کی صورتحال یمن, سیریا اور لیبیا جیسی ہو جائے گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے نوجوانوں سے رابطہ کرنے کا طریقہ سوچ لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے دنیش شرما کے تقرر کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کشمیری عوام کی خواہشات جاننا چاہتے ہیں. علیحدگی پسند حریت کانفرنس کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرتی ہے اور وہاں جاری مہم کو تحریک آزادی قرار دیتی ہے, جبکہ بھارتی حکومت اسے دہشت گردی بتاتی ہے. پاکستان بھی استصواب رائے کا مطالبہ کرتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے پر زور دیتا ہے. اس نے دنیش شرما کے تقرر کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مذاکراتی عمل اس وقت تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بھارت, پاکستان اور کشمیری تینوں فریق شامل نہ ہوں. پاکستان کے مطابق حریت کانفرنس کی شرکت کے بغیر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں آج ہفتے کے روز دو کار بم دھماکوں میں ہلاکتیں ہوئیں, تاہم ابھی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. عینی شاہدوں نے بتایا کہ مسلح حملہ آوروں نے ہوٹل ناسا حبول پر دھاوا بول دیا. انہوں نے ہوٹل کے داخلہ دروازے پر ایک گاڑی میں دھماکہ کیا تھا. ابتدائی رپورٹوں کے مطابق پہلے دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایک مقامی رپورٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے 9 لاشیں دیکھی ہیں. امریکہ کی ایک گرینڈ جوری نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات میں پہلے الزامات کی منظوری دے دی. یہ تحقیقات خاص طور پر تعینات رابرٹ میلر کی سربراہی میں کی جا رہی ہیں. امریکی ذرائع ابلاغ میں جمعے کو دیر گئے اس بارے میں خبریں سامنے آئیں. گرینڈ جوری کے اس اقدام کے بارے میں پہلی مرتبہ خبر سی این این نے دی, جس نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ الزامات کا سامنا کرنے والوں کو پیر تک گرفتار کیا جا سکتا ہے, تاہم الزامات کی نوعیت تحال سامنے نہیں آئی. میلر کے دفتر کے ایک ترجمان نے سی این این کی طرف سے رد عمل کے لیے کی والی درخواست کو بھی مسترد کر دیا. کیٹالونیا کے برطرف صدر نے ہفتے کے روز آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا. اس سے پہلے اسپین کی مرکزی حکومت نے کیٹالونیا کی منحرف علیحدگی پسند حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس خطے کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا. اسپین کے وزیر اعظم نے کیٹالونیا کی پارلیمان کو تحلیل کرتے ہوئے 21 دسمبر کو اس خطے میں دوبارہ انتخاب منعقد کرانے کا اعلان کیا ہے. اسپین کی مرکزی حکومت نے برطرف صدر کے ساتھ ان کی کابینہ کی معطلی کا بھی نوٹس جاری کیا. معطل صدر اور ان کی 12 رکنی کابینہ کو اب تنخواہ نہیں ملے گی, اور اگر وہ حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف دوسروں کو بھڑکانے کے الزامات کے تحت کارروائی بھی ہوگی. اسپین کی مرکزی حکومت کی مخالفت کے باوجود یکم اکتوبر کو اس خطے میں آزادی کے لیے ریفرنڈم منعقد کیا گیا تھا, جس میں لوگوں کی اکثریت نے اسپین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمالی کوریا کو ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کے طور پر کبھی تسلیم نہیں کرے گا. سول میں انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کے جارحانہ جوہری اور میزائل پروگرامز اس تنہا قوم کو محفوظ بنانے کی بجائے اس کی سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں. میٹس نے شمالی کوریا کو خبردار کیا کہ اس کی فوج کا امریکہ اور اس کے اتحادی جنوبی کوریا کی فوجی قوت سے کوئی موازنہ نہیں. جنوبی کوریا اور امریکہ کے رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے ایٹمی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی تیاریاں اور دیگر ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابل چچولی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. میٹس نے سیول میں سالانہ سیکیورٹی مشاورتی اجلاس میں شرکت کی. ان کے ہمراہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفورڈ بھی تھے. اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون نے جمہوریہ کوریا کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال رکھا ہے.
So our combined effort is to deter that sort of threat or to have military options.
ہماری مشترکہ کوشش یہ ہے کہ اس خطرے کو روکا جائے یا پھر ہمارے سامنے فوجی آپشن بھی موجود ہیں. مختلف قسم کے فوجی اقدامات کے ذریعے ہم اس خطرے کو ممکن حد تک کم کر سکتے ہیں. اسی نیوز کانفرنس میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ سونگ ینگ مو بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیں گے. جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ مو کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ فوجوں کو فی الحال تعینات نہ کیا جائے. جہاں تک شمالی کوریا کی ایٹمی اشتعال انگیزی کا سوال ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے معقول انتظامات کر رکھے ہیں. امریکی وزیر دفاع میٹس نے کوریا کے اپنے دورے کے دوران کوریا کے صدر اور دیگر اعلی سول اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور علاقے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے شام کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ شام کے سینکڑوں ہزاروں شہریوں کو جو دمشق کے اطراف میں واقع مشرقی گاؤٹم میں گرفتار ہیں، انہیں غذا اور طبی امداد فراہم نہیں کی جا رہی. مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی لیزا شلائن کی رپورٹ میں سنیے.
شام کے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں واقع مشرقی گاؤٹا کا پچھلے 4 سال سے شامی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. وہاں تقریباً 3.5 لاکھ افراد قید ہیں جن کو زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا کہ وہاں کے بچوں کی تصاویر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں غذا میسر نہیں. شام کی فوج کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں امدادی تنظیموں کا کام مشکل بنایا جا رہا ہے اور لوگوں تک غذا کی رسائی پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ہائی کمشنر کے نمائندہ روپرٹ کالویل نے کہا کہ مہینوں سے وہاں کے شہریوں کی نقل مکانی پر پابندی ہے اور وہ لوگ بنیادی ضرورتوں کے حصول کے لیے کہیں جا نہیں سکتے. روپرٹ کا کہنا ہے کہ مخالف گروپس بھی کافی حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہیں. تمام فریقین کو غذا کا حصول آسان بنانا چاہیے اور امدادی تنظیموں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. روپرٹ نے کہا کہ پچھلے سال شام کی حکومت نے صرف 3 علاقوں میں 25,000 لوگوں تک غذا پہنچنے دی تھی اور اقوام متحدہ کی دوسرے کشیدہ علاقوں تک رسائی کی درخواست کو رد کر دیا تھا. روپرٹ کا کہنا ہے کہ ہائی کمشنر اس بات کی یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر شہریوں تک غذا نہ پہنچنے دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور قانوناً جرم ہے. ہائی کمشنر نے حالانکہ کسی ایک ملک کا نام نہیں لیا، لیکن جو ملک اب شام یا وہاں کی باغی تنظیموں سے دستبردار ہو چکے ہیں ان میں روس، امریکہ، ایران اور ترکی شامل ہیں. سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عرب میڈیا نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے عراق اور شام سے نکلنے والے داعش عسکریت پسندوں کو جنوبی لیبیا بھجوانے میں مدد فراہم کی ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا T20 کرکٹ میچ اتوار کے روز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان نے اس حوالے سے پاکستان کے سابق کرکٹ کھلاڑیوں سے بات چیت بھی کی ہے، ان کی رپورٹ سنتے ہیں.
8 سال بعد سری لنکن ٹیم کے دورہ پاکستان کو سابق کرکٹرز نے خوشائن قرار دیا. کرکٹر نے سری لنکا کی ٹیم کی آمد کرکٹ بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور آل راؤنڈر عبد الرزاق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی تب ہوگی جب بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی.
جب تک انڈیا پاکستان نہیں آتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ پاکستان بورڈ اگر انڈیا کو فورس کرتا ہے یا ان کی آپس میں بات چیت چلتی ہے، اگر انڈیا کی ٹیم آ جاتی ہے تو پھر دوسرے ملک بھی آنے کو تیار ہو جائیں گے.
سابق ٹیسٹ کرکٹر بلاول بھٹی کو دورہ سری لنکا سے زیادہ امیدیں ہیں. کہتے ہیں سری لنکا نے پاکستان آنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے. سری لنکن ٹیم کی آمد دوسری ٹیموں کے لیے راہ ہموار کرے گی.
امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد دوسرے ممالک بھی آئیں گے، جیسے سننے میں آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے بات ہو رہی ہے، ویسٹ انڈیز سے ہو رہی ہے، تو اس سے ہماری کرکٹ کو بڑی امپروومنٹ ملے گی.
پاکستان قومی ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پی سی بی کی کاوشوں کو سراہا. مصباح الحق نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جس طرح سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. اس میں سیکیورٹی ایجنسیوں کا بھی اہم کردار ہے.
آہستہ آہستہ انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے میچ کھیلنے کے لیے، تو ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کی طرف. تو جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کرکٹ بورڈ یا جو بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ اس کا پھل ملنا شروع ہے.
سری لنکن ٹیم پر March 2009 میں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے علاقے گلبرگ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر کرٹس بائنم. بیجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو va.com پر لاگ ان کرتے ہوئے ہماری نشریات آپ براہ راست سماعت فرماتے ہیں. اور اب ابھی تھوڑی دیر کے بعد پاکستان میں رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے آپ پروگرام سنیں گے وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے رہیں. بہجت اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.